أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں ڈرو مت، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور دونوں جا کر یہ کہو کہ بے شک ہم تمہارے پروردگار کے قاصد ہیں، تمہارے پروردگار کے رسول ہیں، تو تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو اور بنو اسرائیل کو عذاب مت دو. ہم تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو بات کو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا اور پھر اس کو راستہ دکھا دیا۔ فرعون کہنے لگا کہ پھر پرانی امتوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے لوح محفوظ میں، اور میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس زمین میں راستے چلائے، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر ہم نے مختلف طرح کے پودے اس سے نکالے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ، بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی زمین میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے، اور اسی زمین سے پھر ایک مرتبہ ہم تمہیں نکالیں گے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ 46 سے لے کر 55 تک کی آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی۔ اس کی جو پہلی آیت جو آج تلاوت کی گئی اور گزشتہ ہفتے بھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ ہے کہ قال لا تخافا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی گزشتہ درس کے اندر بیان کی گئی تھی کہ طبعی خوف جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ہوتا ہے، لا تخف ولا تحزن، اور یہاں بھی ہے لا تخافا، تم ڈرو مت۔ تو یہ طبعی خوف یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بھوک کا لگنا ہے، اور جناب خوف ہے، مسرت ہے، یہ طبعی چیزیں ہیں، اور جو بھی بشر ہوگا، انسان ہوگا، اور صحیح معنی میں انسان ہوگا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں خود بخود ہوں گی۔ مگر اتنی بات ہے کہ جو اللہ کا ولی نہیں ہوگا، کافر ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، تو یہ چیزیں وہ اس کو بے طریق استعمال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں استعمال کرے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء صالحین ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، خوف ہے، خوشی ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر ان کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوتی ہیں، تابع ہوتی ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو خوف ہوا، تبھی خوف تھا، اور یہ کہا انہوں نے کہ اے پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے اوپر حد سے تجاوز کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، لا تخافا، تم ڈرو مت، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ طبعی خوف ہر ایک کو ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے ولی اللہ کو بھی طبعی خوف ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام، جلیل القدر نبی، اولو العزم، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی خوف ہو سکتا ہے، لیکن اس خوف کا علاج یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تمہارے مخالف کیا کہہ رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہارے مخالفین تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. تم ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں, سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. شاید پچھلے درس میں آپ کو میں نے وہ قصہ سنایا تھا نہیں, مرغی والا, وہ ایک بزرگ کا قصہ ہے مگر وہ کام کا ہے. ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے ایک مرید سے بڑی محبت کرتے تھے اور دوسرے مریدوں کو اس سے جلن ہوتی تھی کہ یہ جو ہمارے شیخ ہیں یہ اس مرید سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات اللہ والا, ولی اللہ, شیخ, وہ کسی سے محبت کرتا ہے, دیکھنے میں اس کے اعمال کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے, دیکھنے میں اس کے اعمال بہت زیادہ نہیں ہوتے, لیکن ولی اللہ جانتا ہے, شیخ جانتا ہے کس کے دل کی کیا کیفیت ہے. اور تقوی جو ہے وہ گردن میں تو ہوتا نہیں, تقوی تو اصل نام ہے دل کا, دل میں اللہ کا خوف ہونا. تو وہ جو بزرگ تھے تو ان کو بھی اندازہ ہوا کہ باقی جو مرید ہیں وہ میرے اس مرید سے محبت کو ذرا ناپسند کرتے ہیں. تو شیخ نے ایک دن سب مریدوں کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ بھئی یہ لو مرغی, یہ لو مرغی, یہ لو مرغی, زندہ مرغی, اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. سارے اپنا مرید چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آئے تو ہر ایک نے مرغی ذبح کی ہوئی تھی. تو ایک نے بتایا کہ بھئی میں نے وہاں کمرے میں تہ خانے میں جا کے بکری وہ مرغی ذبح کی. دوسرے نے کہا جی میں کمرے میں چلا گیا, چاروں طرف سے پردہ ڈال دیا اور جناب کھڑکیاں بند کر دی اور جناب دروازہ بند کر دیا اور میں نے مرغی ذبح کر دی, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا. اور بھی ہر مرید نے یہی اسی طرح کی باتیں کی. وہ مرید جس سے شیخ محبت کرتے تھے وہ بھی واپس آیا تو وہ ذبح نہیں کر سکا تھا, اسی طرح وہ خالی ہاتھ زندہ مرغی لے کر آیا. تو شیخ نے کہا کہ بھئی تم نے ذبح نہیں کیا. کہا حضرت کیا کروں, آپ ہی نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا, کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ مرید دیکھنے میں ایسا تھا کہ اس کے اعمال کو زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن اس کے دل کی کیفیت اتنی عجیب تھی اور اتنی عظیم تھی کہ شیخ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید اور اپنی خشیت اس کے دل میں اتنی رکھی ہوئی ہے جو کسی مرید کے دل میں نہیں ہے. اور یہیں سے مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی. آپ سب حضرات یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. تو سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام سب سے زیادہ ہے تو کیا ان کی نمازیں زیادہ تھیں, یعنی وہ نفل نمازیں زیادہ پڑھتے تھے, یا ان کے روزے جو تھے وہ عام مسلمانوں سے اور عام صحابہ سے زیادہ تھے, یا کیا بات تھی؟ سوال تو ہوگا نا یہ. تو اس کا جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ فرمایا کہ یہ جو ابو بکر آگے بڑھے ہیں یہ کثرت صلات اور کثرت صیام کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے, ولیکن بشیئن وقر فی القلب, لیکن اس چیز کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر موجود ہے. اسی لیے کسی کے دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, کسی آدمی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دیکھنے میں آپ کو بالکل سادہ سا نظر آتا ہو, اس کی نماز روزے بھی کوئی بہت زیادہ نہ ہو, عام مسلمانوں کی طرح فرض نماز تھوڑی سی نفلیں پڑھتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہو کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فضلکم ابو بکر بکثیر صلات و صیام، کہ ابو بکر کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ زیادہ روزے یا زیادہ نماز کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی. ولیکن بشیئن وقر فی القلب، لیکن اس چیز کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے جو ان کے دل کے اندر جمی ہوئی ہے. تو اصل چیز ہے کہ دل کا انسان کے کیا حال ہے. اسی لیے کبھی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی زیادہ نمازوں، زیادہ روزوں، زیادہ تبلیغ، زیادہ جہاد، زیادہ درس قرآن، زیادہ حدیث، اس کے کرنے سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قرب ہوتا ہے وہ دل کی خاص کیفیات کی وجہ سے ہوتا ہے، ایمان کامل کی وجہ سے. اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور اسی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہ خیال رکھے کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ ہے. اب جس آدمی کا یہ حال ہو کہ ہر وقت وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری بات سن رہا ہے، آپ بتائیے کہ اس کی گفتگو کا، اس کے چلنے پھرنے کا اور اس کا کیا مقام ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ لا تخافا، تم ڈرو مت، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. جب میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، پھر تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. آگے فرمایا فَأْتِيَاهُ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور ان دونوں سے جا کر یہ کہو، اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، کہ بے شک ہم تمہارے پروردگار کے رسول ہیں، تمہارے رب کے رسول ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور بنو اسرائیل کو تکلیفیں مت پہنچاؤ. قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدا، اور سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا فاتیاہ، تم دونوں جاؤ. فقولا، اور ان تم دونوں جا کر یہ کہو کہ انا رسولا ربک، کہ ہم تمہارے پروردگار کے رسول ہیں، ہم دونوں تمہارے پروردگار کے رسول ہیں. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ یہ کہو کہ فارسل مانا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دیں. گویا تین پیغام تھے، نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، نمبر تین بنو اسرائیل کو عذاب سے نجات دلوانا. یہ تین مقاصد تھے جن کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دونوں جاؤ، ان سے جا کر یہ کہو کہ ہم تمہارے رب کے. معلوم ہوا کہ فرعون رب نہیں تھا، کہتا تو تھا وہ انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرتی والاولا، جیسے کہ سورۃ النازعات میں آتا ہے. لیکن رب تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو پہلی دعوت تھی توحید کی، دوسری دعوت تھی رسالت کی کہ ہم دونوں رسول ہیں، اور تیسری دعوت یہ تھی کہ تم نے جو بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے ہو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے ہو، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس عذاب کے سلسلے کو بند کرو اور بنو اسرائیل کو اپنی غلامی سے نکال کر ہمارے ساتھ واپس بھیج دو. ان تین مقاصد کے لیے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ فرمایا فَأْتِيَاهُ، تم دونوں جاؤ، فقولا، اور تم دونوں یہ کہو، انا رسولا ربک، کہ بے شک ہم تمہارے پروردگار کے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، تو تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو ولا تعذبهم اور ان کو تکلیفیں مت پہنچاؤ. یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ فقہا نے ذکر کیا. فقہا بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, فقہ نام ہی سمجھ کا ہے. فقہ کو یاد کرنے کا نام تو ہے نہیں, فقہ تو نام ہے کس کا؟ سمجھ کا. فقہا نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا, عجیب مسئلہ, کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرمایا تم دونوں جاؤ اور تم دونوں جا کر یہ بات کہو. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دونوں جائیں گے اور گئے تو ان دونوں نے بیعت دو جملے کے ہے یا ان میں سے ایک نے کہا؟ تو ظاہر ہے کہ جب وہاں پہنچے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. معلوم ہوا کہ اگر دو کو بھیجا جائے اور ایک آدمی جا کر بات کر لے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ان دونوں نے بات کی. اور اسی سے پھر فقہا نے بہت سارے مسائل نکال لیے کہ اگر دو آدمیوں کو متعین کیا گیا کہ بھئی تم دونوں جاؤ اور یہ فریج خرید کے لاؤ, یہ گھڑی خرید کے لاؤ, یہ سائیکل خرید کے لاؤ, تم دونوں جاؤ اور دونوں یہ چیز خرید کر لاؤ. اب دونوں گئے, ان میں سے جو زیادہ ہوشیار تھا, بڑا تھا, اس نے جا کر بات چیت کی, سارا بھاؤ تھا اسی نے کیا, دوسرا بالکل چپ لیکن دیکھ رہا ہے, ساتھ ساتھ ہے. تو ان دونوں کا ساتھ ہونا یہ کافی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ان دونوں نے چیز خریدی ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک وہاں موجود تھا اور دوسرا موجود نہیں تھا اور بھیجنے والے نے کہا تھا کہ تم دونوں خریدنا اور ایک نے جا کر خریدی, دوسرا ماسیرے سے تھا ہی نہیں, تو یہ توکیل صحیح نہیں ہوگی اور وکالت پر عمل صحیح نہیں سمجھا جائے گا. یہ سارے مسائل فقہا نے ان جگہوں سے نکالے ہیں. تو یہاں فرمایا اللہ تعالی نے کہ تم دونوں جاؤ اور دونوں اس سے یہ کہو. حالانکہ دونوں نے تو نہیں کہنا تھا, کہنا تو ایک ہی نے تھا, چاہے یہ کہہ دیں چاہے وہ کہہ دیں, لیکن دوسرے کا ساتھ ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دونوں نے کہہ دیا. تو تم دونوں جا کر یہ کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کے رسول ہیں, تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو اور ان کو تکلیفیں مت پہنچاؤ. اور یہ بات یہاں تو نہیں ہے لیکن قرآن مجید کی سورۃ القصص میں بھی ہے اور نویں پارے میں بھی ہے, سورۃ الاعراف میں اور دوسری جگہوں میں, کہ فرعون نے بنو اسرائیل کو جو زمانے کی افضل ترین قوم تھی اس کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ظلم تشدد اور اس کا بازار ان کے اوپر گرم کیا ہوا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے. تو اس لوگوں کو فرعون کے ظلم سے بچانا یہ بھی نبوت کے مقاصد میں شامل کر کے ان دونوں حضرات کو اس کام کے لیے بھیجا گیا. معلوم ہوا کہ جس طرح توحید یہ بھی دین کا کام ہے, رسالت یہ بھی دین کا کام اور عقیدہ ہے, اس طرح مخلوق خدا کو ظالموں کے ظلم سے بچانا یہ بھی دین کا اہم ترین حصہ ہے. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس سے یہ کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کے رسول ہیں, تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو, ولا تعذبهم اور ان کو تکلیفیں مت پہنچاؤ. قد جئناک بآیۃ من ربک, بے شک ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. نشانی لے کر آئے ہیں یعنی معجزہ لے کر آئے ہیں. معجزے تو کئی دیے گئے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا بھی دیا گیا تھا, عصا بھی دیا گیا تھا, اور بھی معجزات تھے, لیکن آیتن تنوین کے ساتھ اور وحدت کے ساتھ ذکر کیا گیا جنس کے طور پر کہ تمہیں نشانی کہ ہم لے کر آئے ہیں یعنی معجزات ہمارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. آخر میں فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی, اور سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی, یعنی جو بھی حق بات مانتا ہے, حق بات کو قبول کرتا ہے, حق بات کے سامنے سر جھکا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر سلامتیاں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى, اور سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. کوئی فرعون کو بھی یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھ تو بھی اگر ہدایت کی پیروی کر لے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لے, ہدایت کے سامنے سر جھکا لے, تو دنیا اور آخرت تیری صحیح سالم ہو جائے گی, تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی. فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بتلایا کہ جا کر یہ کہو کہ والسلام علی من اتبع الہدیٰ, سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. اور یہ آیت کا یہ جملہ وہی جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بادشاہوں کو لکھا ہے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی خطوط کے ذریعے سے, جس طرح تبلیغ ہوتی ہے زبان سے, اسی طرح تبلیغ ہوتی ہے درس سے, پڑھنے پڑھانے سے, تعلیم قرآن سے, یہ بھی تبلیغ ہے. اسی طرح تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے خط لکھنا, اور یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. جو اگر کوئی آدمی گھر بیٹھے خط ہی لکھتا رہے مختلف لوگوں کے نام اور اس میں دین کی ان کو دعوت دیتا رہے, تو یہ بھی تبلیغ کا ایک اہم ترین طریقہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام, رؤسا کے نام خطوط لکھے اور مکاتیب نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے چھپے ہوئے ہیں مکتوبات نبوی. تو آپ نے کافر بادشاہوں کو جو خطوط لکھے ہیں تو ان کے شروع میں اکثر آپ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ سلام علی من اتبع الہدى, سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی, سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. اور چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ فرعون سے جا کر یہ کہو کہ والسلام علی من اتبع الہدى, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس میں بھی یہ جملہ لکھا کافروں کو کہ سلام علی من اتبع الہدى اما بعد. اسی لیے اگر کسی کافر کو یہ جملہ کہا جائے تو یہ جملہ کہنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. چنانچہ کافر کو ویسے آپ سلام نہیں کر سکتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کہہ سکتے سلام علی من اتبع الہدى, سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی, یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس میں حقیقت کا اظہار بھی ہے اور دعا بھی ہے. حقیقت کا اظہار یہ ہے کہ جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہوگی. اے مخاطب, اگر تم ہدایت کی پیروی کر لو تمہارے اوپر بھی سلامتی ہے. ایک تو یہ حقیقت کا اظہار ہے, دوسرا یہ دعا بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. تو کافر کے لیے یہ جملہ قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے, اور فقہا نے بھی ذکر کیا کہ کافر کو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے. جہاں سلام کی ضرورت ہو تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نہیں کہہ سکتے کافر کو, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں سلام علی من اتبع الہدى, سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. آگے فرمایا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى, بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے, گویا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم جا کر یہ بتاؤ کہ انا قد اوحی الینا, کہ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے, علی من کذب ان العذاب علی من کذب وتولى, کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو جھٹلائے اور روگردانی اختیار کرے. یعنی اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دیکھو حق کی تکذیب مت کرو, منہ مت موڑو, حق کو تسلیم کر لو, ہدایت کو تسلیم کر لو, جو آدمی ہدایت کو تسلیم کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور عذاب اس شخص پر ہوتا ہے کہ جس نے تکذیب کی اور منہ موڑا. اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے. اَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. کذبہ کے معنی جھٹلایا اور تولا کے معنی منہ موڑا، پھیرا، روگردانی اختیار کی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. بعض علماء نے لکھا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ پر امید آیت ہے، مسلمانوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے یہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے. اس میں اختلاف ہوا، کئی علماء نے آپس میں کہا کہ سب سے قرآن مجید کی کون سی آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بہت ہے. تو بعضوں نے کہا کہ وَمَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، باقی تو ہر شخص اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ میں آتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس میں بڑی امید ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر آدمی توبہ کا راستہ اختیار کر لے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ بڑی امید والی آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جس نے جھٹلایا اور روگردانی اختیار کی. معلوم ہوا کہ اگر کسی نے قرآن مجید کو، وحی کو جھٹلایا نہیں، سر جھکا لیا، ٹھیک ہے بیچارے سے عمل میں کوتاہی ہو گئی، لیکن کوشش اس نے کی، جھٹلایا نہیں، امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے. اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ عذاب تو ہمیشہ کافر ہی کو ہوتا ہے، صرف اس شخص کو ہوتا ہے کہ جو جھٹلاتا ہو اور روگردانی اختیار کرتا ہو، منہ پھیرتا ہو حق سے. لیکن اگر کوئی آدمی حق بات سن لے اور عمل کا ارادہ کر لے، تھوڑی بہت کوشش بھی کر لے، مگر پھر غلطیاں ہو جائیں، امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نہیں ہوگا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ عذاب کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تعذیب برائے تعذیب ہے، ایک تعذیب برائے تہذیب ہے. ایک تعذیب برائے تعذیب ہے، ایک عذاب برائے عذاب ہوتا ہے، اور ایک عذاب برائے تہذیب ہوتا ہے صفائی کے لیے. ایک چھرا دشمن مارتا ہے، ایک چھرا جو ہے وہ سرجن مارتا ہے. کس کا چھرا زیادہ تیز ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو سرجن ہے اس کا چھرا زیادہ تیز ہوتا ہے، بڑے جناب اس کو بہت تیز رکھا جاتا ہے تاکہ کھال کاٹنے کے اندر آسانی ہو. لیکن وہ جو دشمن کا چھرا ہے وہ مارنا ہے مارنے کے لیے، اور جو سرجن آپریشن کر رہا ہے اس کا جو کاٹنا اور مارنا ہے وہ مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اندر سے فاسد مواد کو نکالنے کے لیے اور صحت دینے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. علماء نے لکھا کہ اگر کسی مومن کو کچھ تکلیف ہوگی بھی، آخرت میں عذاب بھی ہوگا، تو وہ عذاب ایسا ہوگا جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے کہ اس کو کلو فارم بھی کچھ سنگا دیتا ہے اور پھر چیر پھاڑ کرتا ہے تاکہ اندر سے گند نکل جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کی صفائی کریں گے. وہ صفائی جو ہے وہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آپریشن جو ہے وہ کتنا ہی صحت کے لیے ہو, لیکن کیا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا آپریشن ہوا کرے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے وہ جانتا ہے کہ آپریشن صحت کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی خوشی سے کوئی بھی آپریشن کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور بعض علماء نے یہ فرمایا, یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یصل النار الکبرا, آگ کی دو قسمیں, ایک نار کبرا اور ایک نار صغرا. تو نار کبرا کافروں کے لیے ہے, اور نار صغرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کو تاکہ صاف کر کے جنت میں داخل کیا جا سکے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ جا کر یہ کہو کہ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو بات کو جھٹلائے اور روگردانی اختیار کرے, منہ پھیرے, پشت پھیرے. آگے ہے قال فمر ربکما یا موسیٰ, فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ ابھی دیکھیے پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے ہیں کوہ طور پر, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, کہ موسیٰ تمہاری درخواست قبول کر لی گئی, تمہارے بھائی کو بھی ہارون کو بھی نبی بنا دیا گیا, تم دونوں جاؤ اور فرعون سے جا کر یہ کہو. اب آگے قرآن یہ کہتا ہے قال فمر ربکما یا موسیٰ, کہ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے, تم دونوں کا پروردگار کون ہے. اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ وہ جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو بیچ میں گیپ ہوتے ہیں, اور قرآن مجید اس کو ذکر نہیں کرتا, کیونکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ یوں ذکر کیا جاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات کی گئی, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر گئے, جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کی, پھر حضرت ہارون سے کہا کہ بھائی تمہیں بھی رسالت ملی ہے, چلو فرعون کے پاس چلو, پھر دونوں فرعون کے پاس گئے, یہ سارا قصہ ہوا, اور اس کے بغیر وہ اگلا جملہ ہی صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ بیچ میں سے اڑا دیا, کیونکہ اگر کسی آدمی کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہو, اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی عقل کسی آدمی کو دی ہو, وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ جب یہ واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا, اور پھر فرعون نے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں گئے تھے اور جا کے فرعون سے بات کی تھی, اور جب بات شروع ہوئی اس کے بعد فرعون نے یہ کہا کہ قال فمر ربکما یا موسیٰ. یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ بہت سارا بیچ میں حصہ وہ خود بخود حذف کر دیتا ہے واقعے کا, اور یہ بھی بلاغت کا بھی طریقہ ہے, اور یہ عقل کا بھی طریقہ ہے, اور یہ بات کو مختصر کرنے کا بھی طریقہ ہے. اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی جو ضروری تفصیلات ہیں وہ بیان کریں اور باقی چیزیں حذف کر دیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں ایسی وہ تفصیلات بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی میں نے بس کے پائے تو اس پر پاؤں رکھا, پھر میں اندر داخل ہوا, پھر کھڑا ہو گیا, پھر سیٹ خالی ملی, پھر میں اس کو تو بتانا یہ تھا کہ میں بس میں گیا صدر, یہ کہنا تھا. لیکن اب اگر وہ بس میں چڑھنے اترنے کھڑے ہونے اور سارا قصہ ذکر کرے گا 10-15 منٹ تو اسی میں لگ جائیں گے, اور وہ سارا کا سارا سننے والے کے لیے بیکار ہے بالکل. اس کو پتا ہے کہ بس میں ہی گیا تھا, یہ کہنے والے کو بھی پتا ہے سننے والے کو بھی پتا ہے, لیکن وہ تفصیلات بیچ میں بیان کی جا رہی ہیں وہ فضول ہے, اسے وقت ضائع ہوتا ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جب بات کرو طریقے سے کرو, یہ بھی اس میں حکمت ہے. فضول باتیں, فضول واقعہ لمبا چوڑا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ٹو دی پوائنٹ بات بیان کرو. یہ بات بیان کر دی, بیچ میں گیپ چھوڑ دیا, وہ خود بخود دوسرا سمجھے گا اگر عقل ہوگی. اگر عقل ہی نہیں ہے تو اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے. پھر اس کے بعد کچھ واقعہ بیان کر دیا, پھر کچھ واقعہ بیان کر دیا, بیچ کے جو حصے ہیں, جو گیپ ہیں یا خالی جگہ ہیں, وہ آدمی خود پر کر لیتا ہے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی سی عقل دی ہو, یا کم از کم اپنی عقل کو استعمال کرے. عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے, کوئی استعمال کرتا ہے کوئی استعمال نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے یہ ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان سے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، پھر آگے فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ تو آپ خود سمجھ گئے کہ یہ چلے گئے فرعون کے دربار میں، پہنچے کس طرح پہنچے اس کو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہے، وہاں جا کر جب مکالمہ شروع ہوا گفتگو شروع ہوئی وہ گفتگو قرآن نے نقل کی، اور یہ فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا پھر اس کو راستہ دکھا دیا، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا پھر راستہ دکھا دیا، یعنی ساری کائنات اور کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جس ذات نے پیدا کی ہیں وہ ہمارا پروردگار ہے، اور صرف پیدا ہی نہیں کی بلکہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کے کام پر لگا دیا، اس چیز نے اس کائنات میں جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی سے وہ شروع کر دیتی ہے، چاہے اس کو سکھایا جائے یا نہ سکھایا جائے۔ مفسرین نے لکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ چوسنا کون سکھاتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ دودھ اس طریقے سے چوسنا چاہیے اور دودھ میرے پیٹ میں پہنچ جائے گا؟ کون سکھاتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں سکھاتا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کسی مخلوق نے نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی۔ مچھلی جو ہے وہ پانی میں پیدا ہوتی تیرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پرندہ جو ہے اڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اڑنا کس نے سکھایا؟ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، یہ گردش کرنا اس کو کس نے سکھایا؟ زمین ایک خاص زاویے پر جھکی ہوئی ہے، اس خاص زاویے پر جھک کر وہ جناب جو گردش کر رہی ہے یہ کس نے اس کو سکھایا؟ تو یہ جتنا کائنات کا نظام ہے تو اس میں ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالی نے اس چیز کو وجود بھی عطا کیا، اور صرف وجود ہی عطا نہیں کیا بلکہ اس کو راستہ بھی دکھا دیا کہ تو نے یہ کرنا ہے۔ ڈاکو جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کافر کفر کر رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے، سمندر اپنا کام کر رہا ہے، بارشیں اپنا کام کر رہی ہیں، ہوائیں اپنا کام کر رہی ہیں، ہر جو چیز اس کائنات میں وجود میں آتی ہے وہ اس کام میں لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بھی عطا کیا اور پھر اس کو رہنمائی بھی کی، اس کو ہدایت بھی دی کہ تم نے کرنا کیا ہے، اور پھر وہ کام چیز خود بخود شروع کر دیتی ہے اور کرتی رہتی ہے۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا، ثم ہدا، پھر ہدایت دی، پھر اس کو راستہ دکھا دیا۔ اب یہ ہدا یہدی کے معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور تمام مفسرین نے کہ ہدایتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہدایت تشریعی ہوتی ہے، ایک ہدایت تکوینی ہوتی ہے۔ تشریح کا مطلب یہ ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے جنت کا اور شریعت کا، یہ ہدایت تشریعی ہے۔ دوسری ہدایت تکوینی ہوتی ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے کہ تو نے یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ بچے کا لنگوٹ جو ہے گیلا ہو گیا پیشاب پخانہ کر کے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لنگوٹ جو ہے وہ صاف ہو، رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو رونا کس نے سکھایا؟ زبان سے تو نہیں وہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ میرا آ کے لنگوٹ بدل دو، رونا شروع کر دیتا ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ یا تو اس کو بھوک لگی ہے یا اس کا لنگوٹ خراب ہو گیا ہے، تو وہ آ کے ان دونوں کاموں میں سے ایک کام کر جاتی ہے، بچہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت تکوینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا ہوتے ہی اس کو کام پہ لگا دیا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے. اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقا, ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا, ثم ہدا, پھر اس نے ہدایت دی. قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اب چونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا, انا ربكم الاعلى, اس کا نعرہ تھا کہ میں ہوں پروردگار, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا, بتائے سمندر تو نے پیدا کیا, پہاڑ تو نے پیدا کیے, زمین آسمان تو نے پیدا کی, یہ سب چیزیں تو نے پیدا کی, یہ کام پہ تو نے لگایا, یہ مطلب تھا. اب اس کا جواب تو کوئی تھا نہیں, تو اس نے پلٹ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا تاکہ کسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زج کر سکے, تنگ کر سکے. کیا اعتراض کیا؟ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو پرانی نسلیں گئی ہیں یہ سب کی سب کہاں گئیں؟ جہنم میں گئیں ہیں. قال فما بال القرون الاولى, فرعون نے کہا پرانی نسلوں کا کیا حال ہے؟ پھر تم ہمیں ہدایت دینے آئے ہو, بتاؤ پرانی نسلوں کا کیا حال ہے؟ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتی سب جہنم میں گئے ہیں تو اس کا مقصد حاصل ہو جاتا, اور یہ جواب ویسے بھی صحیح نہ ہوتا, اس لیے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, کسی کے بس میں نہیں ہے. دل میں ایمان کس کے ہے کس کے نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, اس کا فیصلہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کر سکتے ہیں. تو جب فرعون نے یہ کہا کہ قال فما بال القرون الاولى, تو پہلی نسلوں کا کیا حال ہوا ہے, یعنی وہ کہاں گئیں, بتاؤ وہ جنت میں گئیں یا جہنم میں گئیں؟ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جہنم میں گئیں تو بھی اس کا مقصد حاصل ہو جاتا اور بات بھی درست نہ ہوتی. تو لیکن نبی جو بات کرتا ہے وہ طریقے سے کرتا ہے, اور یہی سیکھنے کی باتیں ہیں. نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال علمها عند ربي في كتاب, کہ ان پرانی نسلوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے لوح محفوظ میں, وہ جانے نسلیں جانے اور میرا پروردگار جانے. وہ کون ان میں مسلمان تھا, کون مومن تھا, کس نے اس دنیا میں انصاف کیا, کس نے ظلم کیا, کس نے حقوق ادا کیے, کس نے حقوق ادا نہیں کیے, میں نے فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. قال فما بال القرون الاولى, وہ کہنے لگا کہ پرانی نسلوں کا کیا حال ہوا ہے. قال علمها عند ربي في كتاب, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان نسلوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے لوح محفوظ میں. لا يضل ربي ولا ينسى, اور میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ جو پرانی نسلیں تھیں ان میں سے کون مومن تھا کون مومن نہیں تھا, کس نے دنیا میں کیا کام کیا اور کیا نہیں کیا, وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے. اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس سے بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو قرآن مجید میں باتیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ ہماری ہدایت کے لیے تو ذکر کی جا رہی ہیں. یہ جو قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے, مکالموں کا ذکر ہے, یہ کس لیے ہے؟ اسی لیے تاکہ ہمیں ہدایت حاصل ہو اور پتہ چلے کہ گفتگو کا کیا طریقہ ہے, بات کس طریقے سے کرنی چاہیے. تو جب فرعون نے پرانی نسلوں کا ذکر کیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا انجام ذکر نہیں کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, کیونکہ جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا, جہنم میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا, یہ فیصلہ میں اور آپ یا ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. یہ فیصلے ہیں کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور لوح محفوظ کے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان نسلوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے لوح محفوظ میں، لا یضل ربی ولا ینسا، اور میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. بس اوقات انسان بھٹک جاتا ہے، ہاتھ کہیں ڈالنا چاہیے ڈالتا کہیں ہے، یا بس اوقات بھول ہی جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے تو انسان ہے، مخلوق بھٹک بھی سکتا ہے اور بھول بھی سکتا ہے، لیکن لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے، اس میں ہمارے لیے بھی بڑی ہدایت کی بات ہے. ہمارے دارالافتاء کے ساتھی جو ہیں وہ کبھی کبھار وہ آخرت کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں ان کو سمجھاتا ہوں، دیکھو بھائی آخرت کے بارے میں کچھ مت لکھو، آخرت کا فیصلہ آپ بیٹھ کر یہاں نہیں کر سکتے. ہم یہاں جو فیصلہ کر سکتے ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، یہ آدمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانتا وغیرہ وغیرہ، تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہے. ہم یہاں تک یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، یہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو جنتی آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، جس کو آپ جہنمی سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں آگے چل کر وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا مقرب بندہ بننے والا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم تو صرف ظاہر کے مکلف ہیں کہ بھائی اس آدمی نے ٹوپی پہنی بھی ہے، امامہ پہنا ہے، بڑا اچھا آدمی لگ رہا ہے، لیکن اندر کس کا کیا حال ہے؟ اندر کا تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک تو اندر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسرا ہم فیصلہ صرف دنیا کی حد تک کر سکتے ہیں کہ بھئی آدمی قرآن اچھا پڑھتا ہے اور دیکھنے میں صحیح نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں متقی ہے، اس کو امام بنا دو، اور یہ آدمی ذرا گڑبڑ لگتا ہے اس کو امام مت بناؤ. دنیا کی حد تک ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، خطرناک بات ہے یہ. یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، نبی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ صرف اور صرف اور صرف فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم صرف دنیا میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی مسلمان ہے، یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ آدمی متقی ہے، ہمیں دیکھنے میں یہ آدمی متقی نہیں لگتا، اس کو امام بناؤ، اس کا امام مت بناؤ، اس کو مسلمان ہم سمجھیں گے، اس کو ہم کافر سمجھیں گے، لیکن جنتی کون ہے جہنمی کون ہے اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا، جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن کسی خاص آدمی کو طے کر کے جس کے بارے میں نص موجود نہ ہو اس کو بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں جن کے دن کے بارے میں نص آ گئے قرآن کی یا حدیث صریح کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس کے سامنے تو سر جھکانا ہے. تو آخرت کے بارے میں فیصلہ کرنے سے ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے، اور یہی طریقہ سکھایا تھے موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، ان پرانی نسلوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے لوح محفوظ میں. رب جانے اور وہ پرانی نسلیں جانے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اور کس کا کیا انجام ہونے والا ہے. وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے، وہ آدمی جانے اور اس کا پروردگار جانے، وہ نسلیں جانے اور ان کا پروردگار جانے، اور جو کچھ ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بڑا اہم جواب ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں آپ کو کبھی بھی آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ، کسی کی آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہم صرف دنیا میں ظاہر کی حد تک مکلف ہیں، ظاہر میں ہم فیصلہ کر دیں گے کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، لیکن آخرت کون جنتی کون جہنمی یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے منار نور بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ قرآن مجید میں جو یہ ہدایت کی باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دیجئے. یا اللہ ہماری بڑی پریشانیاں, کئی کئی طرح کی پریشانیاں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دينا الا قضيتا ولا ضرا الا كشفتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.